عمان میں رہائش پذیر ہوں. یہ پذیر زے سے یہ کیا بات ہوئی بھیا؟ نہیں اردو غلط لکھتے ہو. پذیر زال سے ہوتا ہے, صحیح ہے. پذیر رے اڑے زے جو ہے اس سے پذیر نہیں ہوتا, اس کے معنی کچھ اور بولتے ہیں. یہاں اکثریت عبادی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ نہیں بلکہ مخلوق ہے. کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ یہ عمان ایک تو ملک ہے اور ایک ہے اردن کا دارالحکومت.
عمان جو ہے یہ غلط لکھا ہے,
عمان بھی غلط لکھا ہے. کیا مسئلہ ہے یہ؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ کوئی شخص یا امام یا طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ قرآن پاک اللہ کا کلام مخلوق ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نماز اس کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے. دو لفظوں کی بات تو یہ, اور اصل قصہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا عیسائیوں کے علوم سے اختلاف ہوا ہے تو یہ عباسیوں میں سب سے بڑا آدمی امام الرشید تھا. مامون سے بڑا آدمی عباسیوں میں کوئی نہیں ہوا. اس کے والد ہارون تقویٰ اور نیکی میں اس سے کہیں آگے ہوں گے, لیکن علم میں اور اپنی نسبتوں میں یہ بہت بڑا تھا. ہارون الرشید نے اپنے اس بیٹے کو مدینہ منورہ بھیجا حدیث پڑھنے کے لیے, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اس نے حدیث پڑھی ہے. اور جب حدیث پڑھ لی تو قانون پڑھنے کے لیے اس نے اسے بھیجا ہے کوفہ, اور کوفہ میں امام محمد رحمت اللہ علیہ سے بڑا فقیہ اس وقت کوئی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں امام صاحب سے بھی کوئی آگے چلا گیا ہے تو یہ امام محمد ہیں. امام محمد کا بڑا مقام تھا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے فقہ پڑھی ہے اور ڈھلا ہوا تھا علم میں, مجسمہ تھا علم کا. یعنی مامون کا یہ حال تھا کہ چلتے پھرتے بھی جو بات کرتا تھا اس سے عقل اور علم ٹپکتا تھا, رس بھرا پھل تھا, رس علم کا. اسے خواب میں دیکھا, ایک آدمی اس سے ملا, بلو آئیز, بڑی گہری اس کی نیلی آنکھیں, اور اس سے کہا کہ تم مجھے بھی پڑھو. اتنا کچھ پڑھا ہے. اس نے کہا اچھا میں پڑھوں, اور جب صبح اٹھا تو اس نے کہا کہ خواب جو مجھے نظر آتے ہیں یہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں, تو یہ جو مجھے ملا ہے یہ غالباً عیسائی ہے, یونانی, اور ان کے پاس ایک وقت بھیجو اور انہیں کہو مجھے پڑھنا ہے, مطالعہ کرنا. جب اس کا وقت پہنچا اس نے پادریوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ جس چیز نے عیسائیت کو تباہ کیا تھا کہ عقیدے کو عقل کی بنیاد پر پرکھنا, اس چیز کو بھیجو. کہ مسلمانوں کا امیر المومنین پڑھنا چاہتا ہے. بس پھر انہوں نے اپنی کتابیں نکلوائیں اور اونٹوں کے اونٹ بھر کے بھیجے اور بغداد میں دارالحکومت قائم ہوا. ہندوستان سے برہمنوں نے کتابیں بھیجی, سنسکرت سے اردو عربی میں ترجمہ کیا گیا, ان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا اور فلسفہ آنا شروع ہوا. نیکسٹ جنریشن جو آئی وہ فلسفہ پڑھی لکھی, اور اللہ نے ٹاپ کے دماغ پیدا کی اور ادھر سے وہ بھی آ گئے رومی, اور وہ جا کے کسی بھی مجلس سے محدثین بیچارے سیدھے سادے اپنی عربی پڑھے ہوئے, پھر کتاب و سنت کو پڑھے ہوئے, ایمان میں پختہ, انہوں نے کبھی ان بحث کو سوچا ہی نہیں. تو آ کے کوئی بھی مسلمان عیسائی جوان کھڑا ہو جاتا تھا فلسفے کے اثر سے اور کہتا تھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں یا کتنے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ بیچارہ کہیں مسلمان ہوا ہے نہیں ہوا, کہتے تھے خدا ایک ہے. وہ سب سے نازک مسئلہ علم الکلام کا چھیڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس کی صفات کیا ہیں, اللہ کی صفات مخلوق ہیں, اللہ کا کلام, اللہ کو دیکھنا, یہ صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں. اب محدثین ہو جاتے تھے پریشان, کہتے تھے اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کا کلام یہ قرآن اللہ کی صفت ہے تو کیا اللہ کی صفت فنا ہونے والی ہے؟ جب فنا ہونے والی ہے تو خدا کیسا ہے جس کی کوئی صفت فنا ہو جائے؟ اور اگر آپ کہیں کہ یہ ہے تو اس کا مطلب ہے ایک نہیں دو خدا. بس یہ فتنہ پھیلا اور جنگل کی آگ کی طرح پھیلا اور پورا عالم اسلام اس مصیبت میں پڑ گیا کہ اللہ کی توحید کیا. محدثین فقہا چکرا گئے اور پھر مسلمانوں نے فلسفہ پڑھا اور فلسفہ پڑھ کے رونگ کے رکھ دیا, پاؤں تلے رگڑ کے رکھ دیا کہ یہ تمہارا فلسفہ. امام غزالی رحمت اللہ کے آتے آتے یہ فلسفہ ان کا بالکل برباد ہو گیا. لیکن اگر یہ ابن رشد نہ ہوتے, یہ ابن رشد نے تحافہ لکھ کر پھر جان ڈال دی اس فلسفے میں. یہاں سے یہ شروع ہے کہ قرآن اللہ کی صرف مخلوق ہے یا نہیں. اہل سنہ نے کہا کہ اللہ کی تمام صفات اللہ تعالی کے ساتھ بھی ہیں اور الگ بھی ہیں. یہ ہم ماتریدیوں کا مسلک ہے, ایک بڑی جماعت کا. اور سب سے اچھا مسلک ماتریدیوں نے یہ اپنایا جو محدثین کا تھا. انہوں نے کہا اللہ کی ذات اور صفات اسی طرح سے ہیں جیسے سے ہمیشہ ہیں, ہم نہ اس سے مخلوق کی مشابہت مانتے ہیں اور نہ ہی اس کو صفات کے مسئلے میں دخل دیں. ہم نے اسے بڑی تفصیل سے ریکارڈ کروایا. اور جتنے صوفیاء ہیں اور جتنے حنفی خاص طور پہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, یہ اللہ کی صفات کو اس کی ذات ہی کا حصہ بھی مانتے ہیں. صوفیہ اللہ کی صفات کو ذات کے علاوہ نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں صفات اسی کا حصہ. اللہ کی یہ صفت کلام اس کی ذات کا حصہ. اب یہ مسلک پیدا ہوا, سب سے پہلے پذیرائی اسے ملی اہل تشیع کے ہاں. اسی لیے اہل تشیع اللہ تعالی کی صفات کو ذات کا حصہ مانتے ہیں اور اللہ کی رویت کے قائل ہی نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکے گا, ادراک اور رویت میں فرق نہیں کیا انہوں نے. یہ تو ایک لمبی بحث ہے, پھر سے ہی کبھی انشاءاللہ. یہاں سے ایک مستقل گروہ پیدا ہوا اور ان کا اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں یہ مخلوق ہیں. سب سے پہلے اہل تشیع نے اس کا علم اٹھایا اور شیعہ اس زمانے میں کمال کے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی دو چیزوں میں، ایک علم کلام میں اور ایک عربی زبان میں. یہ تو ان بیچاروں کی مت ماری گئی کہیں پیٹنے کے چکر میں اور بدعتوں کے چکر میں پڑ گئے، ورنہ ان کے علماء بڑے زبردست ہوا کرتے تھے، ہلنے نہیں دیتے تھے اگلوں کو خدا کی توحید میں اور عربی لغت میں. وہاں سے پھر معتزلہ پیدا ہوئے، اور معتزلہ جو تھے انہوں نے شروع کیا کہ اللہ کی یہ صفت کلام مخلوق ہے. تو چنانچہ اس وقت جو علماء ان کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے بالکل ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے تھے جو ان کی کتابیں پڑھے اسے درے مارنے چاہیے. یہ سارا مقابلہ تھا. مقابلے کے بعد جب فضا چھٹی تو علماء نے کہا یار ہیں یہ بھی مسلمان، ان کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے. تو جس فرقے کا آپ کہتے ہیں یہ عمان میں جو پایا جاتا ہے، عمان میں کئی لوگ ہم نے دیکھے، اس فرقے کے بھی عمان میں کئی لوگ اور اس طرح کے گمراہ کن عقائد میں مبتلا ہیں. یہ عقیدہ گمراہی کا ہے، اس میں شبہ نہیں، مگر یہ گمراہی اس حد تک نہیں بڑھی بھی کہ ہم کہیں ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے. اسی طرح ان لوگوں کے ہاں یہ بھی گمراہی کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی. اسی طرح ان لوگوں کے ہاں یہ بھی گمراہی کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ان لوگوں کا مرزائیوں نے لیا ہے. اس عقیدے میں یہ سب مشترک ہے. اللہ کا شکر ہے اہل سنہ میں کوئی اس طرف گیا نہیں، اور جو گئے ہیں ان کے عقیدے کو مسلسل رد کیا گیا. ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم میں جن لوگوں کو پھینکا جائے گا کچھ عرصے کے بعد وہ جہنم کی آگ کے عادی ہو جائیں گے. جس طرح گندگی میں پیدا ہونے والا کیڑا گندگی کا عادی ہو جاتا ہے، تو جو باہر سے آ کے دیکھے گا اسے اس کی بو بھی آئے گی، برا بھی لگے گا، آنکھوں کو بھی ناگوار گزرے گا، مگر جو کیڑا اس میں رہ رہا ہے اس کے لیے تو برا نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو وہیں پیدا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جہنم کے دروازے بجنے لگیں گے. جہنم میں جب ہوائیں چلا کریں گی تو کوئی مخلوق ہی نہیں ہوگی، جتنے بھی جہنمی ہوں گے یہ اس میں پہنچ کے اس آگ کے عادی ہو جائیں گے، لہٰذا انہیں تکلیف ہی نہیں ہوگی. یہ عقیدہ ان بہت سے عمانیوں کا ہے، اور یہ گمراہی کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ مرزائیوں کا ہے. اس لیے اوصاف کہتے ہیں کہ جہنم میں جا کے آدمی عادی ہو جائے گا، پھر سے تکلیف اور عذاب نہیں ہوگا. اور ان دونوں کو ذرا خدا کا خوف نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم ان کی کھال بدلتے رہیں گے. کھالیں جب بدلیں گی تو نئی کھال تو زیادہ سینسٹیو اور حساس ہوتی ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ نئے سے نیا عذاب یہ اس کو محسوس کریں گے. ہمارے اہل سنہ میں سے کچھ لوگوں کو اس کا رجحان ملا. 25-30 علماء اہل سنہ کے وہ اس گمراہی میں چلے گئے. ان میں امام ابن عربی، امام اکبر، محی الدین رحمت اللہ علیہ، صاحب فتوحات مکیہ، انہوں نے بھی اس عقیدے کو لکھا اپنی کتاب میں، وہ اس کے قائل ہوئے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ جب چلے گئے، ابن قیم نے تو حد ہی کر دی. 25-30 بڑے بڑے سرکردہ علماء اہل سنت نے یہ عقیدہ لکھا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ان کے بعد جتنے بھی آتے رہے انہوں نے کہا اس آدمی کے باقی عقیدے ٹھیک ہیں، یہ عقیدہ گمراہی کا. ابن عربی رحمت اللہ کے شدید تنقید ہوئی ہے کہ یہ غلط بات ہے بھائی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ابن قیم پہ شدید تنقید ہوئی ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ بڑے آدمی تھے لیکن انہوں نے اس عقیدے میں انہیں ٹھوکر لگی. ہمارے آخری دور میں جس بڑے آدمی کو یہ ٹھوکر لگی تھی وہ سید سلیمان ندوی تھے رحمت اللہ. سید صاحب پڑھتے 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 اس درجے تک پہنچے کہ سید صاحب جیسا صاحب مطالعہ آدمی اس وقت ان کے زمانے میں کہیں بھی نہیں تھا. نہ فرنگی محل میں اتنا کوئی لکھا پڑا تھا، نہ دیوبند میں اتنا لکھا پڑا تھا، نہ بریلی میں اتنا لکھا پڑا تھا، نہ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ میں، نہ بنارس. اہل حدیث یہ سارے حضرات بہت بڑے مراکز ان کے بنارس میں اور ادھر ادھر تھے، ان سے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کا مقابلہ نہیں تھا، دیوبند میں بڑے بڑے جہان کے عالم اور پہاڑ بیٹھے ہوئے تھے علم کے، لیکن جو وسعت مطالعہ اور جو سید سلیمان ندوی کی بات تھی وہ بات ہی کچھ اور. تیسرا مرکز بریلی تھا. مولانا رضا خان صاحب کا انتقال 1920 کس میں ایسے ہوا، ان جیسا آدمی کون تھا باقی وہاں، ان کے بڑے بڑے خلفاء تھے لیکن سید صاحب کے مقابلے میں کون. جتنے بھی ہندوستان میں علمی مراکز تھے سید صاحب سب پہ ٹاپ، اگر کوئی دوسری ہستی ان کے مقابلے میں تھی تو وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تھے، لیکن حضرت عثمانی رحمۃ اللہ کا رنگ کچھ اور تھا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جہنم میں عذاب نہیں ایسے ہوگا اور لوگ عادی ہو جائیں گے، اور یہ مرزائیوں کا پہلے سے یہ عقیدہ تھا، سید صاحب نے بھی لکھا، اور سید صاحب کا ندوہ سے یہ لکھ دینا یہ سند ہو گیا. اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب موت اس عقیدے پہ آئے جو خود تیرا عقیدہ ہے. اللہ بھی تو یہ مانتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وہ ایک ہے، کہ اللہ کا عقیدہ ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ جب یہ لکھا تو شور مچ گیا، مگر بہت سے لوگ سید صاحب کے ہم نوا ہو گئے. سید صاحب نے اخلاص بڑا تھا، گمراہ آدمی اگر مخلص ہونا تو وہ کشتی سمندر میں کھیلی ہوئی ہوتی ہے لیکن ساحل پہ لگ جاتی ہے، اور دیندار آدمی اگر اس میں اخلاص نہ ہو اور نیت کا کھوٹ ہونا تو ساحل پہ بھی آ کے موجیں ڈبو دیتی. سید صاحب نے کوئی خواب دیکھا بتایا انہوں نے کسی کو نہیں، اور حضرت کہتے تھے مولانا گلستان علی ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت سے تفسیر پڑھی تھی، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تفسیر پڑھاتے تھے، ان سے تفسیر کی اجازت ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی، اور انہوں نے اجازت ہمیں اپنے قلم سے، دنیا میں حضرت نے کسی کو قلم سے لکھ کے دیا ہے تو ہمیں ہی لکھ کے دیا ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے. حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے قلم مبارک سے لکھ کے دیا. حضرت فرماتے تھے کہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ ایک دن سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ کے اور دونوں پٹیاں چارپائی کی پکڑ لی اور بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر روتے رہے اور پھر اٹھے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے یہ بڈھا مجھے منہ کے رہے گا. خالص انڈین لینگویج ہے، بڈھے سے مراد مولانا اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہیں خواب میں دیکھا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا، مجھے مونڈ کے رہے گا یعنی جڑ سے اکھیڑے گا، مجھے یہ کچھ کرے گا ایسا. کچھ دنوں کے بعد پھر خط لکھا حضرت کو کہ حضرت بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت نے لکھا نہیں، حضرت کے پاس گئے تھے تو جب چلنے لگے تو حضرت نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیں. حضرت فرماتے تھے میں حیران ہوا کہ اتنا بڑا آدمی اور مجھ سے نصیحت کے لیے کہہ رہا ہے، میں کیا کرتا، میں چپ ہو گیا. اور پھر میں نے کہا سید صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے اور تو کچھ پتا نہیں، میں جب مکہ مکرمہ سے چلنے لگا تھا تو میں اپنے شیخ سے بھی یہی درخواست کی تھی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا ولی صاحب جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے. یہ تھی بات. سید صاحب کہتے تھے حضرت کا کہنا تھا جیسے میرے دل میں یہ بات پہلے سے. بیعت کی جب درخواست کی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے نا کہ جہنم میں جا کے دروازے بجنے لگیں گے اور کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی، یہ گمراہی ہے، اس پہ توبہ کریں، اس کو لکھ کے اخبار میں چھاپیں کہ میرا یہ عقیدہ گمراہی پہ مبنی تھا اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق پھر بات کریں. یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے کیا، اخبار میں چھپا اور پھر حضرت نے اجازت دی, اور اجازت بھی کیسے دی, حضرت نے فرمایا آپ میری مجلس میں آئیں, تین دن تک بیٹھے رہیں, چپ رہیں, کچھ بولنے کی اجازت نہیں, بولنا نہیں, تین دن تک بیٹھے رہیں. تین دن کے بعد پھر حضرت نے بات چیت کی اور پھر اس مقام تک پہنچے کہ ان کے شیخ مولانا شیخ علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں ایک قصیدہ خود اپنے اس مرید سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی شان میں لکھا, اور اس مقام تک پہنچے. سید تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ سید سلیمان ندوی کا پاؤں سلپ کر گیا اور وہ گر گئے ہیں, تو حضرت نے کہا کاش میں صبر کر سکتا ہوتا تو سید صاحب کی عیادت ہو جاتا. اور ساری زندگی جس لاٹھی کو استعمال کرتے رہے تھے وہ لاٹھی لکھنؤ بھیجی اور ایک چھوٹا سا رکا اس کے ساتھ لاٹھی کے باندھ لیا اور کمال کا جملہ لکھا, کمال کا جملہ لکھا کہ اے راحت جان راحت جسم کا سامان بھیجتا, جو اپنی شہر کی روح کی راحت بن جائے اس کے کیا کہنے. لیکن یہ عقیدے کی اصل اس لیے بتا دی ہے کہ یہ گمراہیاں ایسے آیا کرتی ہیں, لیکن جن لوگوں کو اللہ نے صحیح علم دیا ہوتا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الفتن, جب میری امت میں فتنے پھیلنا شروع ہو جائیں اور گمراہی کی دعوت دی جانے لگے اور لوگ گمراہی کو پھیلانے لگے, ان کے حکمران, ان حکمرانوں سے گمراہی پھیلے, مولویوں سے گمراہی پھیلے, پیروں سے گمراہی پھیلے, حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جس کو اللہ نے اس زمانے میں علم دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے, اور اگر وہ ان گمراہیوں کے مقابلے میں نہیں بولے اور اپنے علم کو ظاہر نہیں کرے تو اللہ کی لعنت پڑے اس پہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت پر. اس لیے یہ ممبر جو ہے نا, اس پہ بیٹھنے والے, یہ ان کا فریضہ ہے کہ دین میں جب کوئی مداخلت ہو, حکمران کریں یا مولوی کریں یا کوئی بھی کریں, وہ اہل سنہ کا مسلک صاف بیان کریں کہ ہم اس فعل سے بیزار ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اپنی صحبت جائے جہنم میں, ان کی صحبت اللہ کی ہم نشینی سے محرومی نہ ہو, اللہ کی خدمت میں حاضری سے محرومی نہ ہو. ہم نشینی کا اس لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب جو جنت میں ملے گا نا وہ بے تکیف ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی تو کئی مرتبہ بات ہو چکی کہ اشراق پڑھنے پر جو عمرے کا ثواب ہے تو صرف بیٹھے رہنے بھی نہیں ہے, کوئی آدمی چہل قدمی کرتا ہے, کوئی اور کام کرتا ہے, کوئی آدمی سیر کرتا ہے, یہ سب کے لیے. مسجد گھر سے دور ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز گھر میں پڑھی جائے اور اشراق بھی تو اجر ملے گا. یہ کیوں بھائی, کتنی دور ہے مسجد, جماعت جو ہے نا وہ ان سب سے اچھی چیز. پوری زندگی اشراق پڑھتا رہے نا, پوری زندگی ایک فجر کی جماعت کے مقابلے میں نہیں لا سکتا. اشراق کی حیثیت کیا ہے فجر کی جماعت کے مقابلے میں؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق دیکھنا اگر تم نے تو اس میں دیکھنا نہ وہ عشاء کی جماعت میں آئے گا نہ وہ فجر کی جماعت میں آئے گا. جینا کہتے ہیں گجراتی زبان میں بچے کو, ننا. بچہ اس طرح کے الفاظ بہت سے ہر زبان میں استعمال. جینا سے یہ جناح بنا ہے, محمد علی جناح جو تھے یہ جینا سے لفظ بنا ہے جناح. صحیح ہے, ان کی شخصیت میں اور علماء دیوبند میں اختلافات ان سے کیوں ہوتے تھے, کیوں کرتے تھے, یہ سب سیاسی سوالات ہیں, یہ میرا موضوع ہی نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیں خبر نہ ہو, اللہ آپ کا شکر ہے. باجماعت نماز پڑھتے ہوئے اگر وضو نہیں رہے گا تو نماز کیسے ہو جائے؟ اسے چاہیے کہ پیچھے چلا جائے اور وضو کرے اور کہیں سے بھی نکل جائے. اسی کی امام کا سترہ ہے نا، امام کے سامنے آڑ موجود ہے تو کہیں سے بھی سب سے گزرے گا نمازیوں کے آگے سے تو اس کو ہی حرج ہے. استغفار 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 یا عزیز و یا غفار کا وظیفہ پڑھتا ہوں، کیا ٹھیک ہے؟ معلوم نہیں بھیا یہ کس نے بتایا. استغفار کا مطلب یہ ہے اللہ سے معافی کا طلب کرنا. استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت کا مانگنا. استسقاء اللہ سے پانی کا مانگنا، اللہ تعالی سے پانی کا طلب کرنا. اور اس سے بھی بڑھیا یہ ہے کہ اللہ سے پیاس مانگے. پیاس جو ہے نا وہ پانی سے بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، سوچنا اس کو. تو یہ تو کوئی وظیفہ نہ ہوا. استغفار اللہ سے معافی کا طلب کرنا، مانگنا. یا عزیز یا غفار اللہ کے نام، عزیز غالب طاقت والا قدرت والا. غفار اصل میں غفار کا مطلب ہے ڈھانپ دینے والا، پردہ ڈال دینے والا، پوشیدہ رکھنے والا. تو یا عزیز یا غفار تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام جیسے یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم اس طرح کے جملے آدمی پڑھے، یہ وظیفہ ٹھیک ہے. لیکن آپ پڑھتے کیوں ہیں، مقصد کیا ہے؟ اگر استغفار اور اللہ سے معافی مانگنا ہے تو حضرت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتا دیا ہے نا بس کرتا ہے. ساری دنیا کے وظیفے چھوڑ کے وہ وظیفہ پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ فقہا نے کہا مرتے ہوئے میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی بجائے یہ تلقین کیا جائے. ایک آدمی مر رہا ہے، اس کو کوئی کہتا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ، یہ خدا کی توحید پہ مرانا سبحان اللہ ایسا مبارک ہے یہ جملہ کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. جس آدمی کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ تھا نا قبر سے محفوظ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کا بتایا ہے کہ انہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا. سارا حساب و کتاب آخر. جمعرات کے دن جو سورج ڈوبتا ہے اس جمعے کی مغرب سے پہلے پہلے اس 24 گھنٹوں میں جس کا انتقال ہو جائے اس سے بھی قبر کا عذاب نہیں ہوتا، سب موت. رمضان میں بھی ایسے. یہ جو ہے نا استغفار، یہ لا الہ الا اللہ توحید ہوئی نا. جب کوئی پڑھے گا مرنے سے پہلے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، تو توحید اور توبہ دونوں جمع ہو جائیں. وہ کہتے ہیں یہ اس سے بھی افضل ہے لا الہ الا اللہ سے بھی مرنے والے کے لیے. اسی لیے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی افضل ہے. یہ پڑھے استغفار اللہ سے معافی مانگنی. سونے سے پہلے استغفار پڑھے، صرف استغفر اللہ اتنا بھی کافی ہے. اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے جو میں نے کی. نئی عربی میں پڑھ سکتا نہ صحیح، اپنی زبان میں پڑھے، اپنی زبان میں کہ اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھ سے درگزر فرما، اللہ جو نافرمانی ہو گئی اسے معاف فرما دے. بس یہ کافی ہے استغفار. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ وظیفہ کچھ نہیں ہے. اس میں صرف دو چیزیں، یا عزیز یا غفار اللہ کا نام ہے اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، یا پھر استغفار کا لفظ آپ پڑھتے ہیں اس نیت سے تو اللہ تو نیتوں کو بہتر جانتا ہے، این ممکن ہے کہ اس کی ذات پاک سے استغفار میں شامل ہو. جماعت کی نماز میں پیش امام صاحب کے ساتھ تکبیرات دہرانی جائز ہیں یا نہیں؟ جائز کیا یار، یہ ضروری ہیں امام کے ساتھ ساری تکبیرات کہی جائیں، نماز میں کوئی ایک تکبیر بھی ایسی نہیں ہے جس میں مقتدی امام کے ساتھ شریک نہ ہو. پہلی تکبیر تحریمہ اگر نہیں کہے گا تو نماز ہی نہیں شروع ہوگی اس کی، تو امام کی اللہ اکبر کے بعد اللہ اکبر کہے گا. دوسری تکبیر رکوع میں جانے کی ہے، یہ بھی کہنی ہے. تیسرا کھڑا ہونے کے بعد سجدے میں جانے کی ہے، یہ بھی ہے. چوتھی سجدے سے اٹھنے کی ہے، پھر پانچویں سجدے میں جانے کی ہے، پھر چھٹی دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے لیے ہے. ہر جگہ امام کے ساتھ تکبیرات کہی جائیں گی، اور زائد تکبیرات جو عید کی نماز میں ہیں امام جتنی تکبیرات کہے وہ سب کہی جائیں گی، سب کی سب امام کے ساتھ، یا تو وہ فرض کے درجے میں ہے جیسے تکبیر تحریمہ، اور یا سنت موقت ہے جیسے رکوع اور سجدے میں جانے والی، اور اسی طرح قنوت میں بھی تکبیر اولیٰ کہی جائے، تکبیر جو قنوت کے لیے وہ کہی جائے. چھ سے لے کے سولہ تکبیرات تک حنفیہ کے ہاں جائز ہے عید کی نماز. ہم نیت میں یہی کہتے ہیں نا کہ چھ تکبیریں جو زائد ہیں، اگر امام چھ سے بڑھا دے تکبیریں، سات آٹھ نو حتیٰ کہ سولہ تکبیرات تک کر دے، آٹھ آٹھ تکبیریں دونوں رکعتوں میں کہے، ہمارے حنفی فقہا کا قول ہے بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے اہل حدیث جو گیارہ یا بارہ یا جتنی تکبیرات کہتے ہیں بالکل درست ہے. ہمارے یہاں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جب مامون الرشید نے، ہارون نے نماز پڑھنی تھی تو عید کے موقع پر اسے پیغام بھجوایا اور اسے کہا کہ قاضی القضات چیف جسٹس ہیں، حضرت سے کہیں کہ نماز ہمارے جد امجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے طریقے پر پڑھائیں. تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے طریقے پہ عید کی نماز پڑھائی اور سولہ تکبیرات کہیں. اس لیے فرض کر لو زندگی میں کوئی آدمی مل جائے نا جسے یہ مسئلہ پتا بھی ہو، اور عید کی نمازوں میں چھ کی بجائے وہ سولہ دس کا اضافہ کر دے، تو کوئی گھبرانے کی لڑنے بھڑنے کی بات نہیں ہے، اپنی جہالت کا ماتم کرے، امام صاحب نے ٹھیک کیا. اسی طرح جنازے کی تکبیرات، جنازے کی تکبیرات میں اگر کوئی اضافہ کر دے ہمارے نزدیک یہ بھی جائز ہے. چار تکبیرات ہیں نا جنازے کی، پہلی کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، اب وہ زائد کرتا ہے. چوتھی تکبیر کہتا ہے پھر میت کے لیے دعا مانگتا ہے، پانچویں تکبیر کہتا ہے پھر میت کے لیے دعا مانگتا ہے، چھٹی تکبیر کہتا ہے پھر میت کے لیے دعا مانگتا ہے، سب جائز. اہل حدیث اور اہل تشیع، اگر اہل تشیع کے ہاں عقیدہ ٹھیک ہو تو یہ سب لوگ پانچ پانچ تکبیرات کہتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ میت کی تعظیم کے پیش نظر تکبیرات میں اضافہ کرتے، اسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پانچ تکبیرات کہی ہیں. اور جس بھی بدری صحابی رضی اللہ عنہ کا جنازہ آیا ہے تو امیر المومنین ہمیشہ نو تکبیرات کہتے تھے بدر والوں کی عزت کی وجہ سے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بدر والوں پہ بہت اعتماد کرتے تھے، بڑی محبت تھی انہیں بدر والوں سے، اور بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو وہ اسلام کا ستون جانتے تھے. اسی لیے کسی نے کہا کہ امیر المومنین نو تکبیرات، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو اس لیے تکبیرات جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب کہنی چاہیے. ورقہ بن نوفل ایمان لائے تھے یا نہیں؟ ورقہ بن نوفل ہمارے نزدیک مسلمان ہی تھے. اسی لیے جہاں بحث ہوئی ہے نا صحابیت کی کہ سب سے پہلے صحابی کون تھے، تو لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلی صحابیہ سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی اور پھر وہ لے گئی ہیں ورقہ کے پاس، اور ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے پھر تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ورقہ بن نوفل در حقیقت دین حق کی تلاش میں، عثمان بن مظعون، ورقہ بن نوفل اور ایک اور تھے، یہ تین لڑکے تھے بالکل جوان سیاہ بال مکہ سے نکلے کہ حق کہاں ہے، سچائی کہاں ہے. یہ جتنے اب دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور شیعہ 73 نمبر بس چاہیے اور کون سا فرقہ حق پہ ہے، یہ آج ہی کا قصہ نہیں ہے، اس زمانے میں بھی قصہ تھا. ہجرت مدینہ منورہ میں صاحب کتاب یہودی عیسائی، شام میں کتاب انجیل پاس، تیسری طرف جدی پشتی مالک بیت اللہ کے، اور چوتھی طرف ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ. جائیں کہاں؟ مولوی اس وقت بھی آپس میں لڑتے تھے، معلوم نہیں لوگ سوچتے نہیں کیا کرتے ہیں. اس وقت بھی تو لڑائیاں تھی کہ نہیں تھی، لڑتے ہی تھے نا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیت اللہ کی دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ کوئی اس وقت کتاب دکھا سکتے ہیں، نہ کچھ اور بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسا معجزہ، اکیلے کھڑے ہیں. حق کس کا محتاج نہیں ہوتا کہ چیخ چیخ کے بولا جائے، حق کس کا بھی محتاج نہیں ہوتا کہ زیادہ بولا جائے، اور حق کس کا بھی محتاج نہیں ہوتا کہ اس کے شواہد ہمیشہ ظاہر اسی وقت ہوا کرے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ تینوں نکلے، ایک عیسائی، ایک ایران میں رہ گیا، دوسرے وہاں چلے گئے، اور تیسرے بھی، اور پھر وہاں جب پہنچے ہیں شام کو تو ورقہ نے کہا، اس نے عیسائیوں سے کہا، اس سے کہا اگر پوجا ہی کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ خدا ہی ماننے ہیں تو پھر ہمارے گھر میں تو 360 پڑے ہوئے ہیں، تمہارے یہاں تو 2 ہیں. ورقہ بن نوفل وہاں سے، پھر اس راہب نے انہیں ایک بات کی، اس نے کہا ورقہ تم دین حق کی تلاش میں ہو؟ اس کا نہیں رہا کہیں، شام میں کچھ بس لوگ رہ گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل دین نہیں رہا، اور چلے جاؤ واپس، اور اللہ کا آخری نبی آئے گا دنیا میں، اس کے ساتھ چمٹ جانا. ورقہ آئے تھے ان کی تلاش میں اور مکہ میں رہ گئے، مکہ کے ویسے جدی پشتی رہنے والے تھے، اس طریقے سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد غالباً بھائی تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے، بہت. یہ خلفائے راشدین جو ہے نا، چاروں، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ چاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ورقہ بن نوفل نے شروع کیا، عبرانی جانتے تھے، تورات کا ترجمہ عبرانی سے عربی اور عربی سے عبرانی میں کرتے تھے، اور مذہبی رجحانات کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لے گئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز سنے تو قلم ایک طرف رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا کیسے ایسے ہوا ہے تو انہوں نے کہا غور سے سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وہی پاک فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ بھی آیا، اور اگر تم سچ کہتے ہو یہ سب جو کچھ سچ ہے تو یہ فرشتہ کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، مگر اس کے آنے کے بعد تکالیف اور مصائب اس شخص کی بڑی ہیں، الا وعوزیا، اسے ایزا دی گئی ہے، تکلیف پہنچائی گئی ہے. لیتنی یکون جذعاً، کاش میں اس وقت جوان طاقتور اونٹ کی طرح ہوتا جب تیری قوم یہاں سے تجھے ہجرت پہ مجبور کرتی ہے. لیتنی یکون، اللہ مجھے اتنی طاقت دیتا کہ جب یہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو میں تمہاری دفاع کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی ناقابل یقین یہ پیشن گوئی تھی کہ آپ نے حیرت سے فرمایا کیا وہ مخرجیو، یہ مکہ والے مجھے نکالیں گے کیوں؟ اس سے کہا یہ ہوتا ہے، یہ تو آپ دیکھ لینا. اس لیے ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہتے ہیں ایک بات کہ ورقہ نے تصدیق کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ بن نوفل کے بارے میں دوسری چیز جس کی وجہ سے اہل السنہ اسے صحابی مانتے ہیں، چونکہ اس میں اختلاف ہے نا باقی فرقوں کا، اس سے ہم اپنے دلائل محفوظ، دوسری دلیل دیتے ہیں بس آخری، اور بھی ہیں لیکن چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تیسرا آدمی جو ان کے ساتھ ان کا دوست نکلا تھا اس سے زید تھے، زید بن ثابت بھی واپس آئے، اور زید جو تھے یہ جب پلٹے ہیں مکہ مکرمہ تو انہوں نے پھر خدا کے علاوہ سب کی عبادت چھوڑ دی، اور انہوں نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے اس طرح طواف نہ کرو ننگے ہو. کبھی کبھی کہتے تھے کہ اللہ اس دین پہ ہوں جو ابراہیم کا دین ہے. جب بیت اللہ کے ارد گرد طواف کی زمین تپ جاتی تھی دوپہر کی گرمی سے صحیح، تو اٹھتے تھے دونوں، ہم تو ایسے سجدہ کرتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی دعا مانگتے تھے ہاتھ الٹے کر کے، ہم یوں مانگتے ہیں نا، ایسے بھی مانگتے، جب کسی مصیبت تکلیف پریشانی دشمن جو آ رہے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعا مانگتے تھے الٹے ہاتھ کر کے، مطلب فال لیتے تھے کہ دفع ہو گئی یہ چیز. زید اسی طرح الٹے ہاتھ رکھتے تھے سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے اور تیرے درمیان سمندر آگ کا اگر حائل ہو اور مجھے پتا چلے کہ اس کنارے تو ہے تو میں تیر کے آ جاؤں، اللہ میں ابراہیم کے دین کے. اور ایک کام یہ کرتے تھے کہ جہاں مکہ میں خبر ملی کہ کوئی بچی دفن ہو رہی ہے بھاگتے تھے چلے جاتے تھے، کہتے تھے اسے مجھے دے دے نہ دفن کر، اللہ نے پیدا کیا ہے اور تو اسے موت کے دے دے، لے جاتے تھے. 370 کے قریب یا 60 کے قریب انہوں نے بچیوں کو بچایا، بڑی حویلی میں لے جاتے تھے، جو بچیاں پلتی تھیں وہ چھوٹیوں کو پال لیتی تھی، اور یہ سب کو رخصتی ان کے گھر تک دے دیتے تھے، لوگ انہیں پیسے دے دیتے، یہ خرچ کر دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، یہ مل گئے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی تھی، کوئی نبوت کی تو بات نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سفر پہ جانے لگا تو میری پھوپھیوں نے مجھے کھانا باندھ دیا کہ راستے میں کہاں تمہیں کھانے کو ملے گا کھانا، تو میں نے جب انہیں دیکھا تو میں نے کھولا اپنے کھانے کو، تو اس نے کہا محمد یہ بتاؤ یہ جو گوشت پکایا یہ بتوں کے نام پہ تو نہیں تھا؟ میں نے کہا نہیں، میری پھوپھیوں نے دیا. پھر انہوں نے کھایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زید رضی اللہ عنہ جو تھے نا، ان کے بیٹے ہوئے، ان کا اپنا بیٹا جب پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام رکھا سعید. زید رضی اللہ عنہ نے بچیوں کو پالا تھا، یہ 300-400 بچیوں کو پالنا، پھر اللہ کی توحید، یہ سب چیزیں. سعید رضی اللہ عنہ ایک پیدا ہوئے، ایک زید کی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی. یہ فاطمہ کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، اور یہ سعید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. یہ سارا قصہ اگر سمجھ میں آیا ہے تو پھر حضرت عمر اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ دونوں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، انہوں نے ان کا نکاح حضرت سعید رضی اللہ عنہ کر دیا تھا، تو دوہرے رشتے تھے. یہ دونوں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا اللہ کے رسول ہمارے جو بڑے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کے متعلق بتائیں کہ زید اگرچہ آپ کی نبوت کے زمانے میں تو نہیں تھے لیکن زید کا کیا ہوا؟ فرمایا تھا اس کو بتاؤں گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے تمہارے والد سعید، تمہارے والد زید کو اور ورقہ بن نوفل دونوں کو دیکھا ہے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے جنت میں، دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے ہوئے اور ٹہل رہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دونوں صحابی بھی جنتی بھی. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے صحابیت کا غلبے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، وگرنہ ویسے نہیں تھے، لیکن ورقہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ صحابی.